السلام علیکم ناظرین، علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے دور جدید میں دین پر عمل، کیا دور جدید میں کسی بھی دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا یا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اور وہ دین کیا اس میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسپیشلی ہم اسلام کے تناظر میں بات کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔
وعلیکم السلام۔
ان کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جناب جاوید احمد غامدی صاحب بھی موجود ہیں۔ جاوید صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
خالد صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ پڑھے لکھے جو لوگ ہیں عام طور پر ان کا یہ تاثر ہوتا ہے کہ مذہب جو ہے، یہ میں جنرلائز بات کر رہا ہوں، کوئی بھی مذہب، مذہب عام طور پر دور جدید کے جو مسائل سامنے آتے رہتے ہیں کبھی بھی مذہب اسے ایڈریس نہیں کرتا یا اس میں کامیاب نہیں ہوتا، یہ بات ٹھیک ہے؟
اصل میں وہ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو مذہب وہی معلوم ہوتا ہے کہ جو مذہبی لوگ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر مذہبی لوگ دین کو، مذہب کو ایسے پیش کریں کہ وہ ان کی زندگی میں ایک اہم رول ادا کرے، لیکن اس کے باوجود جدید دور کے مسائل میں اضافہ نہ کرے بلکہ ان کو حل کرے، اور ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ دین پر عمل کرتے ہوئے ان کو دنیا کی زندگی گزارنے میں ایسی مشکلات پیش آ رہی ہیں کہ جو غیر فطری ہیں۔ اصل میں جو لوگ عملی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی دنیا کی ترقی، دنیا میں جو کچھ بھی نئی نئی دریافتیں ہو رہی ہیں ان کے مطابق زندگی کے گزارنے کا امکان مذہب اور دین کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ناقابل عمل ہے۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جو دین دین حق ہے، جو اللہ کا دیا ہوا دین ہے، وہ اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں اللہ کے دیے ہوئے نئے نئے امکانات کے سامنے آنے کے بعد رکاوٹ نہیں کھڑی کرے گا، بلکہ وہ حدود بتائے گا، اخلاقی حدود، کہ جن کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔
گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جو دین ہے وہ صرف اخلاقی حدود کا دائرہ کار متعین کرتا ہے، اور باقی کی جو چیزیں ہیں، باقی کے جو مسائل کا آنسر ہے، وہ انسان کی اپنی ثوابدید پر چھوڑ دیتا ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں، اور ظاہر ہے کہ ان اخلاقی حدود کو بیان کرنے کے بعد اس میں مزید ایک اضافہ یہ کرتا ہے کہ ان اخلاقی حدود کے معاملے میں، کہ جن کے بارے میں عام طور پر انسان واقف ہی ہوتے ہیں، مزید بعض ایسے معاملات میں رہنمائی کرتا ہے کہ جن میں انسان پر اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو وہ کنفیوز ہو جائیں، وہ غیر واضح ہو جائیں۔ تو اس کے علاوہ دین ایسا نہیں کرتا کہ جن معاملات کا تعلق دنیا کی ترقی سے ہے، کسی دنیاوی عمل کو زیادہ بہتر طریقے سے کرنے سے ہے، اس کو بھی دین اپنا موضوع بنا کر لوگوں کو اس میں رہنمائی کرے، یہ دین کا دائرہ نہیں ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو دین کی بعض ان باتوں کو، آیات کو پیش کرتے ہیں کہ وہ یہ ثابت کریں کہ دین پورے کا پورا انسان کی زندگی کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، یہ ہے وہ چیز کہ جو اصل میں مشکلات پیدا کرتی ہے، جس سے کہ دور جدید کا انسان بیزار ہوتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ تو ایسی رکاوٹیں ہیں کہ جو اب آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں۔
میں اس کی اگزامپل ڈاکٹر صاحب یہ لیتا ہوں کہ فار ایگزامپل انجینئرنگ کا پیشہ ہے یا اسی طرح کی اور دیگر چیزیں، سول انجینئرنگ کو ہی چلے لے لیتے ہیں۔ سول انجینئرنگ میں جو ہے وہ ایک سول انجینئر ہے، وہ سائٹ پہ وزٹ کرتا ہے، وہ ظاہر ہے اوپر جاتا ہے نیچے جاتا ہے، مختلف میکینیکل انجینئر لیں تو مشینریز میں کام کرتا ہے۔ اب ایسی جگہوں پر اسے ایک خاص قسم کا لباس پہننا ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ڈھیلا ڈھالا سا شلوار کرتا یا اس طرح کا لباس نہیں پہن سکتا۔ اب یہاں پر دین، میں دین سے مراد اب اسلام لے رہا ہوں، یہاں پر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اس کے نظر میں یہ والا لباس جو ہے یہ پسندیدہ لباس نہیں ہے، یہ کوئی غیر مسلموں سے اس کی وہ شبیہ بنتی ہے یا اس سے مشابہت ہوتی ہے، اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟
ظاہر ہے کہ یہ یعنی بعض مذہبی لوگوں کا خیال ہے، اور یہ دین کی رائے نہیں ہے۔ اصل میں یہ دین کو غلط طریقے سے سمجھنا ہے۔ کوئی لباس جو اخلاقی حدود کے اندر رہتے ہوئے انسان پہنتا ہے وہ غیر اسلامی لباس نہیں ہو سکتا، کوئی لباس کسی اور قوم کا لباس نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ہاں عام طور پر بدقسمتی سے بعض لوگوں نے ان روایات کی بنیاد پر کہ جس میں ایک خاص زمانے میں بعض لوگوں کے لباس پر تنقید کی گئی تھی، اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اتمام حجت کے بعد اب اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہر گئے تھے اور ان کے اوپر عذاب آنا تھا اس انداز میں کہ ان کو الگ سے آئیڈینٹیفائی کرنا تھا. اس موقع پر یہ کہا گیا تھا کہ اب ان کی مشابہت اختیار نہ کرو, اس لیے کہ اگر تم نے ان کی مشابہت اختیار کی تو تم انہی میں سے سمجھے جاؤ گے اور کہیں پھر تم اس غلط فہمی میں مارے نہ جاؤ. تو ایک خاص موقع کی بات تھی. ہمارے ہاں یہ بدقسمتی ہے کہ فرق نہیں کیا جاتا کہ کون سی بات ایک وقتی بات ہے اور کون سی بات ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے اللہ کے دین کا حکم ہے.
ٹھیک ہے, میں جاوید صاحب سے بھی یہ بات پوچھ لیتا ہوں. جاوید صاحب, یہ بتائیے گا کہ جو لوگ قرآن اور سائنس میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا طرز فکر کیسا ہے؟
اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید کا موضوع اور ہے, سائنس کا موضوع بالکل اور ہے. سائنس تو جو حقائق اس وقت ہمارے سامنے ہیں ان کا مطالعہ کرتی ہے, یہ کائنات کیا ہے, کس طرح کام کر رہی ہے, ہم انسانوں کی زندگی کے مختلف عوامل کیسے ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو سائنس کی بے شمار شاخیں ہیں. اب تو نفسیات بھی ایک سائنس بنتی جا رہی ہے, اسی طریقے سے سماجیات نے, عمرانیات نے بھی سائنس کی صورت اختیار کر لی ہے. مذہب کا موضوع انسان کی موت کا مسئلہ ہے. یعنی مذہب یہ بتاتا ہے کہ ایک دن ہمیں دنیا سے رخصت ہونا ہے, اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. یہ جواب دہی ہے جس کی منادی انبیاء علیہ السلام نے کی ہے. اس وجہ سے ان دونوں کا آپس میں کوئی تصادم نہیں ہے. یہ البتہ بالکل درست ہے کہ قرآن مجید کیونکہ اللہ کی کتاب ہے, اس لیے 14 صدی پہلے اس نے استدلال کے طور پر اگر کسی حقیقت کو بیان کیا ہے تو وہ سائنسی اکتشافات کے خلاف نہیں ہے.
ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, بریک سے پہلے آپ نے جاوید صاحب کی گفتگو سنی. وہ فرما رہے ہیں کہ جو مذہب ہے اس کا مسئلہ جو ہے وہ انسان کی موت کا مسئلہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد کیا ہوگا, اس کا آنسر دے رہا ہے مذہب. تو یہ تو ایک بڑا نگیٹو, مذہب موت کی جب بات ہم کرتے ہیں تو ایک نگیٹو کانوٹیشن پیدا ہوتی ہے. تو مذہب جو ہے وہ ایک نگیٹیوٹی کو آنسر کر رہا ہے, یہ بات کچھ عجیب سی نہیں لگ رہی؟
یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ اگر مغرب میں آج جائیں تو بالعموم آپ یہ دیکھیں گے کہ دنیا کے ہر معاملے کے بارے میں کھلی ڈسکشن ہوتی ہے, ہر سوال کو ویلکم کیا جاتا ہے, ہر حقیقت کف کو فیس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سوائے موت کے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ موت سے ان کو ایک خاص قسم کی بیزاری ہے. تو مذہب دین ہم کو حقیقت کو فیس کرنے کے لیے کہتا ہے. موت ایک حقیقت ہے, اور اگر ایک تہذیب نے موت کی حقیقت کو نظر انداز کیا ہوا ہے, وہ اس سے بیزار ہے, تو پھر یہ مذہب دین کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ وہ ان کی زندگی کے اس خلا کو دور کرے اور انہیں دعوت دے کہ جہاں تم نے اس دنیا کے اور بہت سے حقائق کو سمجھا ہے اور اس کے نتیجے میں بہت سی ترقی کی ہے, اس کے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی کی تکمیل کے لیے, تمہاری ڈیولپمنٹ اچیومنٹس کی بہتری کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم اس انسانی زندگی کے سب سے بڑے مسئلے موت کے بارے میں بھی آگاہ رہو, اس کو فیس کرو, اور اس کا جو صحیح جواب ہے, یعنی یہ مسئلہ کیوں ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے, اس کو تم سمجھ کر اس کے نتیجے میں اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالو.
اچھا, یہ بتائیے گا کہ دین کے معاملے میں عقل کا استعمال کس حد تک ضروری ہے یا کس حد تک درست ہے؟
دیکھیے, اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو عقل فراہم کی, اللہ ہی نے انسان کو فطرت دی. عقل اور فطرت یہ تو ہر انسان کے پاس موجود ہے, اس کی رہنمائی میں انسان اپنی زندگی گزارتا ہے. انسان کو دین کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ عقل اور فطرت بہت بڑی خوبی, بہت بڑی بلیسنگ ہونے کے باوجود نامکمل ہے, ان کے اندر کچھ کمزوریاں خامیاں ہیں. تو چنانچہ اللہ کا دین, اللہ کی وحی ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے آتے ہیں, گویا کہ وہ جیسا کہ قرآن نے فرمایا وہ روشنی پر روشنی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہماری عقل اور ہماری فطرت تو اندھیرا ہے اور اللہ نے اندھیرے میں روشنی کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وحی الہی نور علی نور ہے. چنانچہ ہم اللہ کی وحی اور اس کے دین کو سمجھیں گے اپنی عقل سے. انسان ایمان کیوں لائے گا؟ اس لیے لائے گا کہ اس کی عقل اور اس کی فطرت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جو کلام اس کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ کلام اسی کا ہو سکتا ہے جس نے ہماری عقل اور ہماری فطرت بنائی، اور یہی عقل ہے اور یہی فطرت ہے کہ جس کے استعمال کے بعد آپ اس وحی کے مفہوم کو بھی سمجھیں گے۔ آنکھیں بند کر لیں گے، ذہن استعمال نہیں کریں گے، تو آپ کو بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی۔
ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگوں کا یہ اوپینین ہوتا ہے کہ بھائی جو مذہب ہے وہ انفرادی معاملہ ہے، اور کسی کو کسی کے بارے میں، کسی معمولات کے بارے میں کوئی دخل اندازی دینے کی ضرورت نہیں ہے، مذہب آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے۔ کیا واقعی مذہب انفرادی معاملہ ہے، اجتماعی معاملہ نہیں ہے؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ اللہ کا دین اگر آپ نے مان لیا ہے تو تب تو پھر آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے کہ وہ اس معاملے میں کیا کہتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے اللہ کا دین تو مان لیا ہے، لیکن آپ ہماری بات مانیں کہ اس دین کو کس دائرے تک ماننا ہے۔ نہیں، اللہ کا دین جب اللہ کا دین ہے تو پھر وہ جو بات بھی کہے گا وہ بات سچ ہوگی، حق ہوگی، اور ہمیں اس کو ماننا ہے، اختیار کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ کے دین نے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری انفرادی زندگی میں بہت رہنمائی کی ہے، ہمیں ایمانیات دی ہے، ہمیں وہ اعمال صالحہ دیے ہیں کہ جن کو اختیار کر کے انسان اپنے رب کے قریب آتا ہے، لیکن انہی اعمال صالحہ میں بعض ایسے اعمال بھی ہیں، بعض ایسی ہدایات بھی ہیں کہ جن کا تعلق اجتماعیت سے ہے۔ ظاہر ہے کہ مجرموں کے لیے سزائیں، سود کی حرمت، شراب کی حرمت، حلال و حرام، یہ جو احکام ہیں خواتین و مردوں کے جو انٹریکشن کے نتیجے میں جو آداب ہیں، یہ تو اجتماعی زندگی سے متعلق چیزیں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب میں اللہ کے حکم کو اپنی انفرادی زندگی میں اختیار کروں گا نماز پڑھتے ہوئے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اجتماعی زندگی میں اس کے احکام کو میں بھول جاؤں؟
ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو اسپیشلائزیشن ہے وہ اسلامک بینکنگ ہے، آپ نے اپنے تھیسز میں کیا اسلام سے کوئی ماڈل پیش کیا ہے؟
یعنی جو اسلامک بینکنگ پر جتنا بھی کام ہے، اس کا ایک پہلو وہ ہے کہ جس میں اسلام کی براہ راست رہنمائی ہے، یعنی سود کی حرمت، یہ خدا کا حکم ہے اور ہمیں اس حکم کو بجا لانا ہے۔ اس حکم کے مان لینے کے بعد جو جدید بینکاری کے اوپر زد پڑتی ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کو اس کے بدلے میں کوئی نیا ماڈل، کوئی نیا نظام لانا ہوتا ہے، ظاہر ہے یہ وہ چیز ہے کہ جس کی کوئی براہ راست رہنمائی قرآن مجید میں نہیں ہے اور نہ ہی یہ دین کا موضوع ہے۔ چنانچہ میں نے بھی اپنے مقالے میں اس کی کوشش کی کہ میں چند متبادل آلٹرنیٹیوز پیش کروں، اور ظاہر ہے کہ بہت سے اور اسکالرز نے بھی یہی کام کیا، اور ان میں سے ایک ماڈل تو وہ ہے کہ جو اب عملاً دنیا میں بہت مقبول ہو گیا ہے۔ اس کے بارے میں میں نے ہمیشہ یہ اختلاف کیا، اپنے مقالے میں بھی یہ لکھا کہ اس کو اسلامک بینکنگ نہ کہیں، اس لیے کہ جب آپ اسلام کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے، یہ اللہ کے دین میں بتایا گیا ہے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ یہ کہنا چاہیے کہ یہ مسلمانوں نے سود کی حرمت کے بعد اپنے طور پر ایک ماڈل ہے کہ جس کو کہ سمجھا ہے اور اس کو اختیار کیا ہے۔ اس میں ابھی بھی خامیاں ہو سکتی ہیں، یقیناً ہیں، اس کو ہم مزید امپروو کریں گے۔
تو یعنی مسلم بینکنگ ہو سکتی ہے
اسلامک بینکنگ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی براہ راست رہنمائی سے یہ سمجھا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ایسا کرتا ہی نہیں۔
اچھا ٹھیک ہے، جاوید صاحب سے بھی پوچھتے ہیں۔ جاوید صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا اسلام میں دور حاضر کے تمام مسائل کا حل موجود ہے؟
اسلام کا موضوع کیا ہے، یہ پہلے متعین کر لینا چاہیے۔ اسلام کا موضوع دور حاضر کے مسائل نہیں ہے۔ میں اس سے پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ اسلام کا موضوع انسان کی موت کا مسئلہ ہے، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، ہر شخص کو دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ یہ صورتحال ایک عظیم حادثے کی خبر دے رہی ہے۔ کیا ہونے والا ہے؟ ہم رخصت ہو جائیں گے تو کیا مٹی میں مل جائیں گے؟ کیا ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہوں گے؟ کیا مر کر جی اٹھیں گے؟ کیا اپنے مالک کے سامنے اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوں گے؟ یہ جواب دہی ہونی ہے تو کس اصول پر ہونی ہے؟ ہم سے کیا پوچھا جائے گا؟ ہمارا ایک اخلاقی وجود ہے، کیا پروردگار کے سامنے اس اخلاقی وجود کے تقاضے آ جائیں گے؟ ان کے مطابق ہمارا محاسبہ ہوگا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو مذہب میں زیر بحث آتے ہیں۔ مذہب میں دنیا کے معاملات اتنے ہی موضوع بحث بنتے ہیں جتنے اس مقصد سے متعلق ہوتے ہیں۔ یعنی مذہب کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں پاکیزگی کی زندگی بسر کریں، تو اس پاکیزگی کی زندگی کے لیے وہ ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے، اور یہ رہنمائی بنیادی طور پر اخلاقیات سے متعلق ہوتی ہے۔ اس وجہ سے دنیا کے مسائل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل دے رکھی ہے، ان کی روشنی میں ہمیں دنیا کے مسائل حل کرنے چاہیے۔
ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے سود سے متعلق تو یہ بتایا، فنون لطیفہ کی بات کر لیتے ہیں۔ آرٹس کے نام سے جو ہے وہ مختلف قسم کی جو چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں، جس میں مصوری بھی ہے، موسیقی بھی ہے اور بہت ساری ایکٹنگ لے لیجئے۔ اب ایک مذہب کو فالو کرنے والا شخص، اسلام کو فالو کرنے والا شخص ان چیزوں کو کس نظر سے دیکھے گا، وہ اس میں کیسے مطابقت پیدا کرے گا؟
اس میں مطابقت جتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے ظاہر ہے کہ کوئی اور نہیں کر سکتا، لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ اس مطابقت کی جگہ پر ہمارے ہاں یعنی بالعموم اتنی زیادہ عدم مطابقت پھیلائی گئی ہے، جبکہ قرآن مجید میں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا میں جتنی بھی زینتیں ہیں یعنی خوبصورتیاں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے اہل ایمان کے لیے پیدا کی ہیں، باقیوں کو تو اسی کے توسط سے مل گئی ہیں، اور آخرت میں تو یہ خاص انہی کے لیے ہوں گی۔ زینت کیا ہوتی ہے؟ خوبصورتی، جو چیز اٹریکٹیو ہو۔ یہ دیکھنے میں بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے، سننے میں بھی ہو سکتی ہے، ٹیسٹ میں بھی ہو سکتی ہے، اور بھی اس کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان کو بتا دو کہ میرے رب نے تو صرف حرام کیا ہے فحش کو اور دوسروں کے ساتھ زیادتی کو، غلط بات کہنے کو، خدا کے دین کی جانب وہ بات منسوب کرنے کو کہ جو اس میں نہیں ہے، اور شرک کو، زیادتی کرنے کو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دین نے اپنا دائرہ بتا دیا اور یہ بتا دیا کہ دینی احکام میں وہی چیزیں ناجائز ہیں کہ جو یا بیہودہ ہیں، یعنی جو بے حیائی سے متعلق ہیں، یا جھوٹ سے متعلق ہیں، یا اس میں کوئی زیادتی کسی کے ساتھ ہو رہی ہے، خدا کے دین میں کوئی ایسی چیز منسوب کی جا رہی ہے کہ جو اس میں نہیں ہے، یا شرک کیا جا رہا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو خوبصورتیاں ہیں اس کا کوئی خدا تعالیٰ کے دین میں اس کی حرمت، ناجائز ہونے کا، ممانعت کا کوئی اعلان بیان نہیں ہے۔
ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں مذہب سے بیزاری میں خود علماء کرام کا کتنا ہاتھ ہے؟
دیکھیے میں کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ تو نہیں دے سکتا، میرا خیال ہے کہ بہت سے علماء وہ ہیں کہ جنہوں نے بڑا کام کیا ہے، بہت اچھا کام کیا ہے، اور جن کے اچھے رویے کی وجہ سے لوگ دین کے قریب آئے ہیں۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ خاص طور پر مغرب میں بہت سے ایسے اسکالرز ہیں کہ جنہوں نے ویسٹ کے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا جواب دیا، ایک اچھی زندگی گزاری، دلائل کے ساتھ خدا کے دین کو پیش کیا، تو وہاں کے رہنے والے مسلمان بھی ان سے متاثر ہو کے اچھے مسلمان بنے، اور غیر مسلم بھی اسلام کے قریب آ رہے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے بہت سے علماء کا رویہ اور انداز ایسا ہے کہ جو دین بیزاری کا بھی باعث بنتا ہے، یعنی ان کا گفتگو کا انداز، جو دین پیش کرتے ہیں وہ دین، اس میں لوگوں کے ساتھ عام رویہ، یہ سب کچھ مل کر لوگوں کے لیے ایک بیزاری کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس میں ہمیں فرق کرنا ہوگا، بعض علماء ایک کیٹیگری کے ہیں اور بعض دوسرے۔
اچھا جاوید صاحب کی جانب چلتے ہیں۔ جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ مذہب سے بیزاری میں خود مذہبی رہنماؤں کا کتنا رول ہے؟
سب سے زیادہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے مذہب کے موضوع کو ٹھیک طریقے سے انسان کو متعارف نہیں کرایا، بلکہ دور جدید میں مذہب کو ایک متبادل نظام کی حیثیت سے پیش کرنا شروع کر دیا، درحال کہ یہ مذہب کا موضوع سرے سے ہے ہی نہیں۔ یعنی مذہب کوئی متبادل نظام آپ کو دینے کے لیے نہیں آیا، وہ آپ کا رخ بدلتا ہے، آپ کا نظریہ بدلتا ہے، آپ کے سوچنے کا انداز بدلتا ہے، آپ کو ایک دوسری فکر دیتا ہے، آخرت کی منادی کرتا ہے، اس زندگی کا آخرت سے تعلق متعین کرتا ہے۔ ایک ڈاکٹر آپ کی صحت کے مسائل دیکھ رہا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے گھر بنانے کا ایک نقشہ بھی بنا دو۔ تو مذہب کا یہ موضوع نہیں ہے۔ مذہب کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ اس زاویے سے دیکھیں گے۔ جب آپ مذہب کا موضوع بالکل ٹھیک متعین کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ مذہب سے استفادہ بھی کرتے ہیں، اور پھر مذہب آپ کی زندگی کی ضرورت بھی بنتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو متعین کرنے میں غلطی کر دی ہے تو پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ آپ کبھی کوئی بات کہیں گے، کبھی دوسری بات کہیں گے۔ تو ہمارے ہاں بھی یہی چیز ہوئی، دوسرا یہ ہے کہ مذہبی لوگوں سے اور بالخصوص مذہبی رہنماؤں سے, اور اگر اجازت دیجیے تو میں یہ کہوں کہ علماء سے, لوگ ایک خاص کردار کا مطالبہ کرتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں مذہب بتا رہے ہیں وہ علم کے لحاظ سے, اخلاق کے لحاظ سے اس درجے پر فائز ہوں. بدقسمتی سے ان دونوں ہی چیزوں میں انحطاط ہوا ہے. یہ چیز بھی لوگوں کے لیے بڑی مایوسی کا باعث بنی ہے. پھر مذہبی رہنماؤں نے انتخابی سیاست کو اپنا موضوع بنا لیا. انتخابی سیاست میں کوئی حلیف ہوتا ہے, کوئی حریف ہوتا ہے. ایک عالم کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے جو مشن سپورٹ کیا ہے وہ مشن انذار کا ہے کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے. قرآن مجید میں آپ دیکھیے نا کہ کتنے بلیغ اسلوب میں یہ بتایا گیا ہے کہ سب لوگ تو یہ کام نہیں کر سکتے, کچھ لوگوں کو نکلنا چاہیے, وہ دین میں سچی بصیرت پیدا کریں اور لوگوں کو انذار کریں. یہ قرآن مجید کی خاص اصطلاح ہے, یعنی ان کو خبردار کریں کہ ایک دن قیامت آنے والی ہے, تمہیں اس کے لیے جواب دہ ہونا ہے. زندگی کے معاملات پر اس منادی کا غیر معمولی اثر پڑتا ہے, اس لیے کہ جب میں یہ مان لیتا ہوں کہ مجھے ایک دن پروردگار کے سامنے جواب دہ ہونا ہے تو میری پوری زندگی پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. لیکن یہ اثرات اس زاویے سے ہوتے ہیں, نہ کہ مذہب مجھے کوئی نظام دینے کے لیے آیا ہے, یا مذہب میرے سیاسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے آیا ہے, یا میرے معاشی مسئلے کو حل کرنے کے لیے آیا ہے. جن معاملات میں انسان کے لیے خود کوئی فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, ان میں اللہ تعالیٰ کی شریعت رہنمائی کرتی ہے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ شریعت میں چند چیزیں زیر بحث آتی ہیں. سیاست سے متعلق چند احکام ہیں, معیشت سے متعلق چند احکام ہیں, معاشرت سے متعلق چند احکام ہیں. مذہب انہی چیزوں کو موضوع بناتا ہے جو اس کے اصل ہدف کے لیے ناگزیر ہیں, یعنی انسان کی اخلاقی زندگی پاکیزہ ہو. اگر آپ مذہب کے پورے کانٹینٹ کا مطالعہ کریں یا اس کے مشغولات کیا ہیں, تو وہ اصل میں چار چیزیں ہیں. اللہ کی عبادات ہیں جن کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں, یعنی ہمارے پروردگار کے ساتھ ہمارے تعلق کا ظہور کیسے ہونا چاہیے, وہ عبادات میں ہوتا ہے, پرستش میں ہوتا ہے, پرستش کے آداب میں ہوتا ہے. مذہب ہم کو بتاتا ہے کہ ہمارے بدن کی تطہیر کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے. خور و نوش ہم کھاتے پیتے ہیں, اس کو پاکیزہ ہونا چاہیے. چنانچہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ طیبات کھانے ہیں, اور پھر خواہش سے متعلق مطلب کرتا ہے کہ ان کے قریب نہ جاؤ, اور پھر وہ اخلاق کی تطہیر کرتا ہے جو اس کا سب سے بڑا موضوع ہے. اسی کو حضور نے بیان کیا کہ بوئست الوتم مکارم الاخلاق, میں تو مکارم اخلاق کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا.
ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اس بات کا امکان ہے کہ کوئی چیز جو کہ کسی پچھلے دور میں, پچھلے زمانے میں غلط سمجھی جاتی تھی, ناجائز سمجھی جاتی تھی, بلکہ ناجائز تو ذرا بھاری ورڈ ہے, غلط سمجھی جاتی تھی, نامناسب سمجھی جاتی تھی, وہ دور جدید میں آ کر وہی چیز مناسب بھی سمجھی جانے لگی, وہی چیز بہتر بھی نظر آنے لگی, ایسا ہو سکتا ہے؟
جی بالکل ایسا ہو سکتا ہے, اس وجہ سے کہ ماضی کے دور میں جو چیز نامناسب سمجھی جا رہی تھی وہ اصل میں کسی دینی بنیاد پر نہیں تھی, بلکہ لوگوں نے اپنے طور پر اس کے بارے میں ایک رائے قائم کر لی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات بعض احادیث کو ان کے سیاق سباق میں نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی, یا بعض احکام پر عمل کے معاملے میں ایک شدت پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے لوگ بہت آگے بڑھ گئے. تو ہر دور میں یہ کام ہونا چاہیے کہ ہم اصل دینی سورسز قرآن اور سنت اور ان کی جو تشریح حدیث میں ہیں ان پر انڈیپینڈنٹلی غور کرتے رہیں, اور اللہ کے دین کا منشا اپنے زمانے کے مطابق سمجھتے رہیں, تاکہ اللہ کا دین ہمیشہ فریش رہے اور لوگوں کی رہنمائی کرتا رہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اجتہاد کا دائرہ کار کیا ہے؟
دیکھیے اجتہاد در حقیقت اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ دین نے اصول بتائے ہیں, ان اصولوں کی روشنی میں کچھ احکام دیے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ انسانی زندگی بہت وسیع ہے, انسانی زندگی میں نئے نئے تجربات ہوتے رہتے ہیں, نئی نئی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں, تو آپ کو نئے دور کی تبدیلیوں کی روشنی میں یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ ہم ان کی موجودگی میں اب دین پر کیسے عمل کریں. میڈیکل سائنس میں تبدیلیاں آ گئی ہیں اور بہت ساری تبدیلیاں آ گئی ہیں. دائرہ اجتہاد کا یہ ہوگا کہ آپ قرآن سنت اور حدیث میں جو دین بیان ہوا ہے اس کے احکام کو فراموش کیے بغیر, اس کو وائلیٹ کیے بغیر آپ نئے دور کے تقاضوں کو سمجھیں کہ ان کے بارے میں دین کا کیا حکم ہے, دین ہم سے کیا رویہ چاہتے ہیں.
جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا حالات کے بدلنے سے دین پر عمل کرنے کے انداز میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟
مشکلات پیش آ سکتی ہیں, ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ جن میں دین پر عمل کرنا جان جوکھم میں ڈالنے کا باعث بن جائے. یہ معلوم ہے کہ صحابہ اکرام کو کیا مشکلات پیش آ گئیں, ان سے پہلے بنی اسرائیل کو کیا مشکلات رہیں. موجودہ زمانے میں بھی ہمیں وہ ماحول میسر نہیں ہے جس میں ہماری تہذیب, ہماری معاشرت, ہمارے تمدن کو یہ غلبہ حاصل ہو. ظاہر ہے کہ جب دنیا میں کسی دوسری تہذیب کو سیاسی غلبہ حاصل ہوتا ہے تو اس سیاسی غلبے کے اثرات آپ کو سماج میں بھی نظر آتے ہیں, معاشرت میں نظر آتے ہیں, اس میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہی اس اسکیم کے مطابق, یعنی اس میں کوئی گلہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے یہ دنیا بنائے ہوئے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ امتحان تو مجھے ہر حال میں کرنا ہے. یعنی اگر صحابہ کرام کا دور ہوگا تو امتحان کی ایک نوعیت ہوگی, اگر اس کے بعد بنو امیہ بنو عباس کا دور آئے گا تو امتحان کی ایک دوسری نوعیت ہوگی, اور اگر کسی زمانے میں کسی دوسری تہذیب کا غلبہ ہو جائے گا جیسے کہ اس وقت مغربی تہذیب کا غلبہ ہو گیا ہے تو امتحان کی نوعیت بھی تبدیل ہو جائے گی. اس میں ظاہر بات ہے کہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سب کچھ کے باوجود جو کچھ ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھ رہے ہیں, ہمیں حقیقت کی سچائی پر قائم رہنا ہے, ہمیں ہر حال میں آخرت کی تیاری کرنی ہے, ہمیں ہر موقع کے اوپر آخرت کو ترجیح دینی ہے, ہمیں ہر موقع کے اوپر یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پروردگار کی خوشنودی کس چیز میں ہے. تو یہ چیزیں یعنی وقت کے لحاظ سے صرف ان کے آداب اور ان کے حدود بدلتے رہتے ہیں, ورنہ ایک نوعیت کی مشکل اس دور میں ہوتی ہے, دوسری نوعیت کی مشکل دوسرے دور میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت پرفیکٹ, بہت کامل اصول پر دنیا کو امتحان کے لیے بنایا ہے. تو امتحان کو آپ سمجھ لیں کہ یہ دنیا امتحان ہے, آزمائش ہے. لیبلوکم میوکم احسن و عملہ, اس کے بعد پھر آپ کبھی حالات کا گلہ نہیں کریں گے, بلکہ یہ محسوس کریں گے کہ اگر حالات میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے تو میرے لیے اس میں آگے بڑھنے کے مواقع بھی بہت
ہیں. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب جی, آپ نے جو اجتہاد کی ابھی بات کی تھی بریک سے پہلے, ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ مثال کے طور پر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وراثت میں جیسے کہ بیٹی کو بیٹے کے مقابلے میں آدھا حصہ ملتا ہے, اور یا پھر نماز ہی کو لے لیجئے, نماز کے بارے میں قرآن مجید میں جا بجا موجود ہے. لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس وقت چونکہ معاشرہ جو ہے وہ اس طرح سے قبائلی سسٹم تھا تو بیٹی کو آدھا دینا جو ہے وہ ممکن تھا, لیکن اب دور بدل گیا ہے, ایکول ہیں سب لوگ, اب اس کے اندر ترمیم ہونی چاہیے اجتہاد کی روشنی میں, اور بیٹی اور بیٹے کو برابر بھی ملنا چاہیے. یا فار دا سیک آف آرگیومنٹ, اس وقت نماز کی ضرورت زیادہ تھی, اب نماز کا مطلب یہ کہ آپ اللہ کو یاد کریں, ذکر مطلب آپ کا ہو, آپ دل میں یاد کر لیں, اس کے لیے پانچ وقت کی اس طرح سے نماز ادا کرنا ضروری نہیں ہے.
ظاہر صاحب اس کے بعد تو یہ ہوگا نا کہ آپ کی ایک رائے ہوگی اور اس کے مطابق آپ دین کو بنائیں گے, اور میری رائے کچھ اور ہوگی اور میں اجتہاد کر کے دین کی کچھ اور شکل بنا لوں گا. نہیں, یہ اصل میں اجتہاد جو ہے یہ بالکل غلط اجتہاد ہے. اجتہاد دین کے دائرے کے اندر رہ کر نئے دور کے تقاضوں کے بارے میں صحیح دینی اوپینین فارم کرنا ہے. چنانچہ مثال کے طور پر قانون وراثت کی آپ نے بات کی, تو قرآن مجید نے جہاں اس کو بیان کیا وہاں یہ واضح کیا کہ لا تدرون ایکم اقرب لکم نفع, تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ تمہارے رشتوں میں کون سے رشتے تمہارے لیے زیادہ فائدے کا باعث بنتے ہیں, زیادہ تمہارے نفع کا باعث بنتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا تو کیا اب اس کے بعد ہم یہ کہیں گے جی اس زمانے میں تو ہمیں معلوم نہیں تھا لیکن اب معلوم ہو گیا؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے شریعت کی قانون سازی کی ہی ان معاملات میں ہے کہ جن معاملات میں انسان کی عقل کی رسائی نہیں ہے, اس لیے کہ انسان تمام تر معقولیت کے باوجود بہرحال محدود ہے اور اللہ کی رہنمائی کا محتاج ہے, اور اللہ کا دین اور اس کی شریعت وہی رہنمائی فراہم کرتی ہے جو اجتہاد کے نام پر باطل نہیں کی جا سکتی.
اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ابھی مذہب بیزاری کی بھی ڈسکشن ہم نے کی, جاوید صاحب سے بھی پوچھا, میں نے آپ سے بھی پوچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب میں چرچ کو ریاست سے بالکل الگ کر دیا گیا ہے, کیا یہ مذہب بیزاری کی وجہ سے ہوا ہے یا اس کی کوئی اور وجوہات ہیں؟
مذہب بیزاری ہے اور اس کی تاریخی وجہ ہے. یعنی چرچ ایک زمانے میں ایسے رول کو اس نے اختیار کر لیا تھا کہ جس میں وہ باقاعدہ انٹرفیئر کرتا تھا لوگوں کے معاملات سے, اور جو بادشاہ تھا وہ اپنی بادشاہت کرتا اور چرچ کے ذریعے سے وہ اپنی بادشاہت کو اور مضبوط کرتا اور لوگوں کو ایکسپلوئٹ کرتا. چنانچہ ایک جانب عیسائیت کی تعلیمات میں اس بات کو مان لیا گیا کہ وہ انفرادی زندگی سے متعلق ہیں, اور دوسری جانب جو بادشاہت ہوا کرتی تھی وہ ظاہر ہے کہ اپنے طور طریقے اختیار کرتے ان کی سپورٹ کے ذریعے سے. جب مغرب میں ایک انقلاب آیا اور جمہوریت آئی تو ان کے ہاں پھر یہ بات طے پا گئی کہ یہ جو چرچ سے متعلق معاملات ہیں ان کا دائرہ انفرادی زندگی سے متعلق ہے, اور جب آپ پارلیمنٹ میں آئیں گے, جب آپ اجتماعیت میں آئیں گے, تو آپ کو اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے اور اس انفرادی مسئلے کو آپ نے اپنے گھر چھوڑ کر آنا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ اہل کلیسا نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو کس طرح سے پیش کیا اور اس کے ان پہلوؤں کو کہ جو پہلو اجتماعیت سے متعلق تھے اس کو انہوں نے اس طرح سے نمایاں نہیں کیا. تو وہ ان کی تعلیمات میں بھی اب نظر آتی ہیں چیزیں, لیکن یہ کہ اس کا ایک تاریخی پس منظر بھی ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی کی روشنی میں, اسی کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو مسجد و ممبر جو ہے, یا محراب اور ممبر, اس کو ریاست سے الگ نہیں ہونا چاہیے, وہ ریاست ہی کا پارٹ ہونا چاہیے.
اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ مسلمانوں کو کسی سرزمین پر حکمرانی کا موقع ملے تو وہ نظام صلاۃ قائم کریں گے, نظام زکوٰۃ قائم کریں گے, نیکی کا حکم اور بدی سے روکنے کا انتظام کریں گے, اور یہ وہ چیز ہے کہ جو اصل میں اسلامی حکومت, اسلامی ریاست ہوگی. تو ہمارے دین میں تو دین اور دنیا کی جو تفریق ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ اور بات ہے کہ یہ دونوں کا امتزاج ایسا خوبصورت ہے کہ اس میں ایک بہت توازن رکھا گیا ہے. انسانی عقل, انسانی اجتہاد کی بڑی گنجائش ہے, لیکن بہرحال دین ایک بڑا اہم فیکٹر ہے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں بھی.
تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے ساتھ جاوید صاحب بھی موجود تھے, ان کا بھی بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.